لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا سے دل مت لگاؤ. دنیا میں رہو لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، دل میں صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی محبت ہو. ہر انسان کے جسم میں ایک دل ہے، وہ ایک ہی کے لیے ہے. یا دل ایک ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی محبت کے واسطے ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی چیزوں کی محبتیں دل سے باہر ہونی چاہیے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک بہترین مثال سے واضح فرمایا ہے اور ایک حکایت کے ذریعے بھی اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے. مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے کشتی جو پانی کے اندر چلتی ہے. اب کشتی کے لیے پانی بھی ضروری ہے, بغیر پانی کشتی چل ہی نہیں سکتی. اس لیے دنیا میں جہاں بھی کشتیاں چلتی ہیں پانی میں چلتی ہیں, نہ ہوا میں چلتی ہیں نہ زمین پہ چلتی ہیں. اور پانی جو کشتی کے لیے ضروری ہے, جس میں کشتی چلتی ہے اور چلتے چلتے منزل تک پہنچا دیتی ہے, یہ اسی وقت تک ہے جبکہ پانی کشتی کے نیچے رہے, دائیں طرف رہے, بائیں طرف رہے, آگے رہے, پیچھے رہے, مگر نیچے رہے, تو وہ پانی اس کے لیے معین اور مددگار ہے, کشتی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے. اس وقت کشتی چلتی رہے گی جب تک پانی اس کے نیچے رہے گا. اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے, چاہے کشتی کے نیچے سے کوئی تختہ ٹوٹ جائے اور نیچے سے اندر پانی آ جائے, یا طوفان آ جائے اور اوپر سے سمندر کی موجیں اس کو پانی سے بھر دیں, تو یہی پانی اس کشتی کو ڈبو دے گا, تباہ اور برباد کر دے گا, بیٹھنے والے بھی ڈوب کر مر جائیں گے. کہتے ہیں یہی مثال ہمارے دل کی ہے, کہ ہمارے دل کی مثال کشتی کی طرح ہے, کہ ہمارا دل اور ہم کشتی کی طرح ہیں, کہ دنیا میں رہنا بھی ضروری ہے, دنیا بھی ضروری ہے, کیونکہ کھانے کو بھی چاہیے, پینے کو بھی چاہیے, پہننے کو بھی چاہیے, رہنے کو بھی چاہیے, ذریعہ معاش بھی چاہیے, کیا کچھ نہیں چاہیے. دنیا کی ہر جائز چیز کی بوقت ضرورت ہمیں حاجت ہے, اس کے بغیر ہماری زندگی کی کشتی چل نہیں سکتی. کھانا چھوڑ دیں تو زندہ نہیں رہ سکتے, پینا چھوڑ دیں تو زندہ نہیں رہ سکتے, سانس لینا چھوڑ دیں تو زندہ نہیں رہ سکتے. تو بقدر ضرورت دنیا تو انسان کی کشتی کے چلنے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ اسی وقت تک دنیا ہمارے حق میں نافع و مفید ہے جب دل کے باہر باہر رہے. دنیا کا دل سے باہر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کا تعلق دنیا سے نہ ہو, جسم کا استعمال کا تعلق دنیا سے ہو. جسم کو کھانے کو چاہیے, پینے کو چاہیے, پہننے کو چاہیے, رہنے کو چاہیے, سواری بھی چاہیے, گھر بھی چاہیے, رشتے دار بھی چاہیے, دوست احباب بھی چاہیے, یہ سب چاہیے, ان سے پھر تعلق رہے. اور اس کو استعمال بھی کرے, لیکن بس یہ استعمال کی حد تک رہے, تعلق رکھنے کی حد تک رہے, ان کا حق ادا کرنے کی حد تک رہے. دل میں بس ایک ہی رہے, وہ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے, بس وہ اور ان کی محبت دل میں رہے. تو جیسے کشتی کا پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی منزل تک پہنچ جائے گی, اسی طرح جب دنیا دل سے باہر رہے تو دل کی کشتی پار ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جس طرح کشتی کا پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب کر برباد اور ہلاک ہو جائے گی, ایسے دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو جائے گی تو پھر انسان کے باطن کی کشتی, دل کی کشتی ڈوب جائے گی. لہذا لہذا انسان دنیا میں بھی رہے اور دنیا اس کے دل میں بھی نہ رہے، ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ اس طرح تو سبھی رہتے ہیں کہ باہر بھی دنیا ہے دل میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے اور ظاہر میں بھی دنیا کے اندر رہ رہا ہے، مگر یہ زندگی ایسی ہے جیسے وہ کشتی جو پانی کے تہہ میں جا کے بیٹھ جائے، ہے تو اب بھی کشتی لیکن وہ کسی کام کی نہیں، وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے، اس کے اندر بیٹھنے والے غرقاب ہیں، قرآن و حدیث ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم دنیا میں رہو مگر دنیا کی محبت اپنے دل سے باہر رکھو، اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی تو ہم دنیایں دوں، اے خیال است و مال است و جنو، تو خدا کو بھی چاہو اور دنیا کو بھی چاہو، یہ تو پاگل پنے کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ محال ہے، ناممکن ہے، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا کی اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ان اللہ کی محبت بھی دل میں چھائی ہوئی ہو اور سمائی ہوئی ہو اور دنیا کی محبت بھی سمائی ہوئی ہو چھائی ہوئی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، غالب تو محبت ایک ہی کی ہوگی، یا اللہ کی ہوگی یا دنیا کی ہوگی، دنیا کی ہوگی تو ایسا شخص برباد ہے، تباہ ہے، ہلاک ہے، ناکام ہے، نامراد ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے، دنیا کی محبت مغلوب ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے، کامران ہے، فلاح یاب ہے، فائز المران ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کرتا ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا او کما قال، اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن چونکہ محبوب حقیقی صرف اللہ ہی جل شانہ ہیں، اس لیے میں ان کو قلبی دوست اور جگری دوست نہیں بناتا، پوری امت میں آپ کو سب سے زیادہ، آپ کے نبی سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محبوب مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سب کا میں نے احسان ادا کر دیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی ادا فرمائے، لیکن ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی ان کو بھی میں اپنا قلبی دوست اور قلبی محبوب نہیں بنا سکتا، کیونکہ دل کی محبت دل میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اب کسی اور کی محبت ہی گنجائش نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنے دل میں جگہ دیتا، ظاہر میں سب سے زیادہ تعلق ان سے، لیکن دل کا تعلق سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے، تو بس ہر مومن مرد عورت کے دل کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ جل شانہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور دل کے اندر ما سوا اللہ کی محبتیں یا تو نہ ہو یا ہو تو وہ مغلوب ہو. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ دنیا اور شیطان کو دھوکہ دینے والا بڑا بتلایا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اور دیکھو خبردار یہ دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا اپنی خوبصورتی، چمک دمک، اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں دھوکے میں ڈال کر کے اپنا فریفتہ کر لے اور اللہ کی محبت سے تم کو غافل کر دے. ایسے شیطان تمہارے دل میں دنیا کی محبت ڈال کر کے تمہیں کہیں اس کا عاشق نہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت سے محروم نہ کر دے. بار بار جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس سے ہوشیار فرمایا. کیونکہ میں نے آج کیا تھا کہ فطری طور پر تو انسان کو مال و دولت سے محبت ہے، دنیا کی ہر اچھی چیز سے انسان کو فطرتاً محبت ہے. اب اس فطری محبت میں خدا خواستہ اگر کوئی اضافے کا باعث بن جائے اور وہ بہتا کر، دھوکہ دے کر خوبصورتی اور زیب و زینت اپنی دکھا کر اس کی محبت کو دل میں پیوست کر دے تو بس یہ تباہی کا سامان ہے، بربادی کا سامان ہے. چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے بھی اس کو واضح فرمایا ہے. اور قرآن و حدیث کا اور بزرگان دین کے ارشادات کا، ان کی مثالوں کا، ان کی حکایتوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے خدا کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ ہم اپنے قلب کو ما سوا اللہ سے خالی کر کے اللہ تعالی کے لیے خالی کر لیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ بس ہمارے دل میں اللہ تعالی کی محبت رچ بس جائے اور ان کے ما سوا کی محبت وہ نکل جائے یا مغلوب ہو جائے. حاصل بس یہی ہے، بات ایک ہی ہے، انداز بیان الگ الگ ہے، پہرائے اور مثالیں مختلف ہیں. تو ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک شہزادہ تھا. جب شہزادہ بڑا ہو گیا، شادی کے لائق ہو گیا، تو بادشاہ کو اس کے نکاح کی فکر ہوئی، اس کے رشتے کی فکر لاحق ہوئی. اور بادشاہ چونکہ نیک تھا اور لڑکا بھی نیک سیرت نیک صورت تھا، تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ میں اس کا کسی نیک گھرانے میں رشتہ کروں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہمارے ہم پلہ نہ ہو، یعنی اس کے لیے نیک خاتون تلاش کروں، چاہے وہ شہزادی ہو یا نہ ہو. شہزادے کے لیے شہزادی ہونا ضروری نہیں، شہزادے کے لیے نیک عورت ہونا ضروری ہے، اور نیک عورت کے لیے نیک مرد ہونا ضروری ہے، شہزادہ ہو یا نہ ہو. اب دینداروں کیا، تو دینداری ہی ترجیح جاتی ہے، اور اصل بات بھی یہی ہے، قرآن حدیث کا مطالبہ بھی یہی ہے. لیکن دنیا دار دنیا داری کو دیکھتے ہیں، چاہے دیندار ہو یا نہ ہو. بلکہ اللہ بتایا بعض لوگ تو دینداری کو پسند بھی نہیں کرتے. یہ بڑی تباہی کی بات ہے، بڑی بربادی کی بات ہے. جب بادشاہ سلامت کی بیوی کو پتا چلا کہ اب باہر سلامت کا اس کے رشتے کا ارادہ ہو رہا ہے، تو آپس میں صلاح مشورہ ہوا، تو بیوی نے کہا کہ یہ تو شہزادہ ہے، بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، لہذا مالداری کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، لہذا اس کے لیے کچھ شہزادی ہی دیکھنی چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ بھئی شہزادی دیکھنے کا مطلب ہوا مالداری دیکھیں، دنیا داری دیکھیں، مال و دولت دیکھیں. اور تمہیں معلوم ہے کہ دنیا داری دین چھوڑ کر دیکھنے کی چیز نہیں ہے، مالداری یا دنیا داری دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ رشتے کا معیار نہیں ہے. رشتے کا معیار نیک سیرت، دینداری اور آخرت کا خوف رکھنے والی بات ہے. لیے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دولت چلی جانے والی ہے، خوبصورتی زائل ہو جانے والی ہے، رہ جانے والی چیز تو ایمان ہے، دین ہے اور آخرت ہے. بادشاہ نے کہا کہ نہیں بھائی، تم دنیا داری کو دیکھنا چاہ رہی ہو، میں دینداری کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اصل چیز دینداری ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے، اس کی بنیاد پر رشتہ دیکھنا چاہیے. بیچ میں وہاں رومی رحمتہ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اصل میں دنیا کا غم بڑا غم ہے، اور اس لیے بڑا غم ہے کہ اس میں ہزاروں غم ہیں. دنیا کے غم کو اختیار کرنے میں ہزاروں پریشانیاں ہیں، اور آخرت کا غم اختیار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے ایک کے. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. تو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. تو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھئی دنیا کے غم کی مثال ایسی ہے اور آخرت غم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہ جب اللہ تعالی جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلی جان کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، دوسری طرف ہزاروں جادوگر تھے جو مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو مقابلہ ہوا، پہلے جادوگروں نے اپنے جادو کے زور سے لکڑیاں رسیاں میدان میں پھینکیں، اور لوگوں کی نظروں پر جادو کر کے ان کو دکھایا کہ یہ سب سانپ بچھو ہیں. تو نئے بندے تھے، ہر ایک میں کوئی رسی سانپ نہیں تھی، کوئی لاٹھی سانپ نہیں تھی، کوئی لکڑی سانپ نہیں تھی، وہ تو ویسے کہ ویسی پڑی ہوئی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا، نظر ایسا آ رہا تھا کہ سچ مچ سانپ بچھو ہیں. یہ تھا ان کا جادو. اور وہ سانپ بچھو اگر نہ ہو، لیکن سانپ بچھو جیسا کوئی چیز لگے تب بھی تو آدمی کو ڈر لگتا ہے. اس لیے جتنے لوگ دیکھنے والے تھے وہ بھی ڈر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طبی طور پر خوف ہوا. خوف جیسے فی نفس خیفت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جیب میں کچھ خوف محسوس ہوا. اللہ پاک فرمایا فقلنا لا تخف، ہم نے آپ نہ خوف کھائیے، ان نے کہا انت الاعلی، آپ ہی ان پہ غالب آئیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ عصا ڈالا جو بہت ہی بڑا خوفناک اژدھا بن گیا. وہ اور نہ صرف بن گیا بلکہ اس نے نہایت تیزی سے میدان میں سارے سانپ بچھوں کو چٹ کر دیا، بس دیر میں سب کو نکل گیا. وہ ایسے وہ موسا سے اٹھایا تھا، پھر ویسے کو ویسے ایسا بن گیا. وہ سچ وہ سارے کہاں چلے گئے بھائی؟ وہ معجزہ تھا، وہ جادو تھا. جادو اور معجزے میں زمین و آسمان کا فرق. اس لیے جادوگر سارے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہمارے جادو تو جادو تھا، یہ تو جادو نہیں ہے، تو معجزہ ہے. تو معجزہ تو اللہ کے نبی ہے، جو اللہ کے نبی ہیں تو پھر برحق ہیں. اب ہمارے خیریت ایمان لانے میں ہے، کیونکہ نبی کا مقابلہ کرنے والا پھر بچتا نہیں ہے سوائے ایمان لانے کے. تو بھائی فرماتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سارے سانپ بچھوں کھا کر ختم کر دیا، ایسی آخرت غم ایسا ہے کہ دنیا کے سارے غموں کھا کے ختم کر دیتا ہے. یہ ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. تو بہو سلامت نے کہا اپنی بیوی سے کہ ارے نادان، رشتے کے اندر دینداری دیکھنے کی چیز ہے. جس میں آخرت غم ہے اسے کوئی غم نہیں ہے، اور جسے دنیا غم ہے اس کو ہزاروں غم ہے. تو دنیا داری دیکھنے کی چیز نہیں ہے، مالداری دیکھنے کی چیز نہیں ہے، دینداری دیکھنے کی چیز ہے. ہاں دینداری کے ساتھ دنیا داری بھی ہے، دینداری کے ساتھ مالداری بھی ہے، سونے بھی سواد ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک جگہ مالداری ہے ایک جگہ دنیا داری ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہے. تو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. دینداری میں راحت ہوگی، آفت ہوگی، صلاح ہوگی، فلاح ہوگی، اور دنیا داری کے ساتھ بلا ہوگی، مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اور سوائے بے چینی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا. خیر میاں بیوی میں جب اس کا زیادہ مذاکرہ ہوا تو بالآخر بادشاہ سلامت اپنی رائے منوانے پہ غالب آ گئے، اور ان کی بیوی نے اچھا بھی اب جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہیں کر لیجئے، میری بھی ایک رائے تھی کہ یہ شہزادہ تو شہزادی ہونی چاہیے اس کی جوڑ کی، اب آپ چاہتے ہیں کوئی نیک سیرت خاتون ہو تو بھی آپ دیکھ لیجیے. بادشاہ سلامت ایک نیک اور دیندار گھرانہ دیکھ کر کے ایک نیک بچی سے اپنے شہزادے کا نیا کر دیا. اب شادی ہو گئی. اب دنیا کا عجیب قاعدہ ہے کہ جب تک رشتہ نہ آئے تو ماں باپ کو رشتے کی پھر پریشانی رہتی ہے، لڑکے کا نہ آئے تو پریشانی، لڑکی کا رشتہ نہ آئے تو یہ پریشانی، اور خدا خدا کر کے اگر رشتہ ہو جائے تو ایک دم دوسرے دن سے آج کل تو یہ فکر ہوتی ہے کہ لڑکا کب ہوگا. دو دن گزرے گئے ٹیسٹ شروع ہو گئے، تو بھائی ابھی تک کچھ ہوا نہیں، جو عورت آئے گی وہ کریں کچھ ہوا، جو کچھ ہوا وہ بےچارے دلہ دلہن ویسے ہی پریشان ہو گئے کہ ابھی دو دن گزرے نہیں ہیں، مردوں نے عورتوں نے پوچھ پوچھ کے پریشان کر دیا. لہٰذا اب ایک غم تو یہ تھا کہ کسی طرح شادی ہو، جب شادی ہوگی تو اب یہ غم ہو اولاد ہو، سینکڑوں کا میرے زمانہ ساس ہو، اتنا غم ہے تیرے نہ ساس ہو، ہمیں غم ہے، پریشانی پریشانی. لہذا اب یہ فکر ہوئی کہ بھئی اب شہزادہ تو ہو گیا شادی شدہ، اب اس کے بیٹا کب ہوگا، کیوں نہیں ہوا ابھی تک. اب بادشاہ سلامت نے جناب اپنے خاص احباب کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، صلحاء کو جمع کیا، سب کے سامنے رکھا کہ بھئی کافی عرصہ ہو گیا ان کے نکاح کو، لیکن ان کے یہاں کوئی بچہ بچہ نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، کیا بات ہے. سب نے غور کیا، دیکھا، بھالا، سوچا، تو پتا چلا کہ دراصل شہزادے پر کسی نے جادو کر دیا، اور جادو بھی ایسا کہ یہ اپنی خوبصورت بیوی کے بجائے ایک انتہائی بد شکل بدصورت خراب بڑھیا پہ عاشق ہے، اور یہ اسی کے پاس جاتا ہے، آج تک اپنی بیوی کے پاس تو گئے نہیں، اولاد کہاں سے. جب یہ پتہ چلا تو بادشاہ کے تو تیرے تیرے زمین نکل گئی، بڑا پریشان ہوا کہ بڑی مشکل سے تو میں نے اپنی بیوی کو منوایا تھا کہ میں اس کا نیک گھرانے میں رشتہ کروں گا، تنہا اپنی رائے پر میں نے یہ رشتہ کیا، اور اب معاملہ یہ نکلا، وہ بھی میری مخالف ہوگی، وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ تم اس کا کہاں رشتہ کر رہے ہو، اس کے جوڑ کیا رشتہ لاؤ، یہ شہزادہ ہے تو شہزادی لے کر کے آؤ، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی، تم میری بات تم نے مانی نہیں، اب دیکھو کیا ہو گیا. اب کوئی گھر میں نہیں سوائے بادشاہ اکیلا رہ گیا، بڑا پریشان ہوا. اب اس نے کیا کیا کہ رات کو وہ تہجد کے اور اٹھا، اس نے وضو کیا اور پھر تہجد کی نفلیں پڑھیں، اور اپنے پیشانے زمین پہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے زارو قطاب ہونے لگا، یا اللہ میں نے جو فیصلہ کیا آپ کے دین کے مطابق کیا، آپ کی رضا کے مطابق کیا، آپ کی رضا کے خاطر کیا، یا اللہ اب یہ اس کا حال ہے کہ یہ اپنی بیوی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس جاتا ہے وہ تو بڑی بدشکل بدصورت خطرناک بڑھیا ہے، اس میں میری ذلت ہے، میرے خاندان کی ذلت ہے، میں کسی کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، میری اس پریشانی میں غیب سے مدد فرما، اور اس بگڑی کو یا اللہ آپ بنا دیں. بادشاہ سلامت دیر تک روتا رہا روتا رہا، اللہ پاک نے ایک غیب لطیفہ اس کی مدد کے لیے ظاہر فرما دیا، لیکن رب الغیب اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کو سجدے سے اٹھایا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ ابھی، اور وہ لے کر مجھے قبرستان میں گیا، اور ایک قبر میں سے اس نے ایک بال نکالا جس میں 100 گرہ لگی ہوئی تھی، جادو کے زور سے اس میں 100 گرہ لگی ہوئی تھی، اور پھر اس نے کچھ پڑھ کر کے اس پہ دم کیا، ایک ایک گرہ کھولتا گیا، پڑھ کر دم کرتا گیا، جیسے جیسے وہ گرہ کھولتا تھا شہزادہ اس خراب گڑیا کے عشق سے نجات پاتا تھا. جب ساری گرہیں کھل گئی تو جناب وہ بھی شہزادہ بھی اس بڑھیا کے عشق و محبت سے نجات پا گیا. جب وہ اپنے ہوش میں آیا تو جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ میں اپنی بیوی کے پاس تو کبھی گیا نہیں, میں اس کے پاس جاتا تھا, تو وہ اپنے اس کی حبت بہت ہی شرمندہ اور نادم ہوا. بہت ہی اس کو افسوس ہوا کہ ہائے میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, کس گھرانے سے میرا تعلق ہے اور میں کہاں جاتا تھا. اس کو بڑی ندامت ہوئی, بڑی شرمندگی ہوئی, بہت رویا, بہت افسوس کیا. اور ساتھ ہی اس کے بعد جب اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت بیوی اللہ پاک نے مجھ کو عطا فرمائے, جو حلال بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, فرما بردار بھی ہے, تابع دار بھی ہے, دیندار بھی ہے. افسوس کہ میں اس سے دور رہا اور اس بدشگل بدصورت خرات کے پاس میں صبح شام جاتا رہا. یہ واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے مثنوی میں بیان فرمایا ہے, اور بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں, تمہاری مثال شہزادے کی تھی. تمہاری مثال اس واقعے میں شہزادے کی طرح ہے, اور دنیا کی مثال خرات بڑھیا کی تھی, اور آخرت مثل شہزادی کے اس شہزادے کی بیوی کی طرح ہے. لہذا اس خرات دنیا نے تم پر جادو کر رکھا ہے. تم کو جو اللہ باغ نے آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے, جہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں, ابد آباد کی ہیں, اور ایسی ہیں کہ اس جیسی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی, اس کے لیے اللہ باغ نے تم کو پیدا فرمایا ہے, لیکن دنیا نے تم پہ جادو کر کے اپنا عاشق بنایا ہوا ہے. لہذا تم دنیا کے جادو کی زور سے تم دنیا پہ فدا و قربان ہو, اور آخرت جو تمہاری منزل مراد ہے اور مقصود اصل ہے اس سے غافل ہو. لہذا جب تمہارا جادو کٹے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس پر قربان تھے, اور جس کے لیے تھے اسی کی حقیقت تھی. لیکن بھائی اگر یہ جادو خدا نہ خواستہ آخرت میں جادو کٹا تو پھر تو نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے. ضروری ہے کہ جادو دنیا میں کر جانا چاہیے. اب اسے کیا طریقہ ہو تاکہ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلے اور آخرت کی فکر دل میں داخل ہو. دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی کیا کہتے ہیں ناپائیداری جو ہے وہ ہم پر آشکارا ہو, اور آخرت کا دائمی ہونا, ابد الآباد ہونا, یہ ہمارے دل کے اندر پیوست ہو. تو بھی سرکار دو عالم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس محبت کا بھی علاج بیان فرمایا ہے, اور صوفیاء کرام نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کا جو خلاصہ ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ہم سب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا کے محبت سے, دنیا کی محبت سے نجات پائیں گے. اس کا خلاصہ تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. حدیث شریف میں اکثر ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی, ختم کر دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو. تو موت کا یاد کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا کی محبت پاش پاش ہو جاتی ہے. ہم موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ نکالیں, خواہ فجر سے پہلے, خواہ فجر کے بعد, خواہ عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد, جس کو جب موقع ملے, ایسا وقت جب وہ سکون کا وقت ہو, یکسوئی کا وقت ہو, اس وقت کہیں کونے میں بیٹھ جائے, چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جائے جہاں کوئی آئے جائے نہیں, اس کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو, وہاں بیٹھ کر کے سب سے پہلے آدمی اپنی موت کا مراقبہ کرے. موت کا مراقبہ کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے مرنے کو سوچے. مثلا یہاں سے شروع کرے کہ بھائی میں بیمار ہو گیا ہوں, اور ڈاکٹروں سے علاج کرا کرا کے لا علاج ہو چکا ہوں, اور اب میں اپنے مستر مرگ پر ہوں, اپنی زندگی کے سانس اور دن گن رہا ہوں, میرا آخری وقت ہے, گھر والے میرے چاروں طرف جمع ہیں, سب میرے مرنے پر میں مرنے والا ہوں اور وہ میرے مرنے قریب ہونے پر رو رہے ہیں اور سب مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی مجھے بچانے والا نہیں. اب میرا سانس اکھڑ رہا ہے, اب میرا سانس چل رہا ہے, اب میری روح نکل رہی ہے, میری ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں, ہاتھ بے جان ہو گئے ہیں, سانس میرا حلق میں آ کے اٹک گیا ہے اور چند سیکنڈ کا مہمان ہے. اب میری روح نکل گئی اور جسم میرا کیا کہتے ہیں پڑا رہ گیا. اب مجھے چادر ڈال دی گئی ہے, مجھ پر چادر ڈال دی گئی ہے, اب نہلانے کی تیاری ہو رہی ہے, اب غسل دیا جا رہا ہے, اب کفنایا جا رہا ہے, اب کفنا کر کے مجھ کو جنازے کے اندر رکھا جا رہا ہے اور سب گھر والے رو رہے ہیں اور اب مجھے گھر سے لے جایا جا رہا ہے اور نماز جنازہ ہو رہی ہے, قبرستان لے جایا جا رہا ہے, قبرستان کے اندر قبر کے قریب میری میت کو اتارا جا رہا ہے, وہاں سے اٹھا کر کے مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے, اب سلیب لگائے جا رہے ہیں, مٹی ڈالی جا رہی ہے, قبر میری تیار ہو گئی ہے, اب سب لوگ فاتحہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں, میں اکیلا ہوں. منکر نکیر میرے پاس آ گئے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے اور تمہارے نبی کون تھے اور تمہارا دین اور مذہب کون سا تھا. اب مجھ سے جواب ہی نہیں بن پڑا کیونکہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, نام کا مسلمان تھا. اب میں اکیلا ہوں, نہ میرے بیوی بچے میرے پاس ہیں, نہ روپیہ پیسہ میرے پاس ہے, نہ میری دکان میرے پاس ہے, نہ میرے نوکر چاکر میرے پاس ہیں, کوئی میرے پاس نہیں ہے, میں اکیلا ہوں اور مجھے ہر طرف سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے, میرا مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ میری کیفیت ہے, یہ میری حالت ہے. اس کو سوچے آدمی, قبر کے عذاب کو سوچے. قبر کے بعد پھر عالم آخرت ہے, عالم آخرت کے اندر انسان قبر سے نکلے گا تو پھر آگے اگر اس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اولاً اس کی مغفرت و بخشش کا فیصلہ نہ ہوا تو جہنم میں جایا جائے گا. جہنم کے عذاب کو سوچے کہ جہنم میں چاروں طرف آگ ہی آگ ہے اور ہر قسم کی چیخ و پکار ہے, خون پیپ ہے, راد ہے اور خوفناک خوفناک ملائکہ ہیں جو اہل جہنم کو عذاب دے رہے ہیں, میں بھی ان کے اندر شامل ہوں. یہ ہے مراقبہ موت. پانچ دس منٹ آدمی ان باتوں کو سوچے بس, تو جب موت کو سوچے گا تو موت کے سوچنے سے موت کا نقشہ ذہن نشین ہوگا اور جتنا موت کا نقشہ اور موت کی یاد دل و دماغ کے اندر نقش ہوگی وہ انسان کی باقی زندگی کے اندر کام آئے گی. وہ کام یہ آئے گی, موت کو بھول کر انسان سارے گناہ کرتا ہے, موت کو بھول کر ہی انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے, موت کو بھول کر ہی آدمی نماز چھوڑتا ہے, روزہ چھوڑتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. پھر جب ہر موقع پر موت سامنے ہوگی, ہر دم موت یاد رہے گی, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ ہوگی, گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا اور دنیا کی محبت بھی دل سے باہر ہو جائے گی. خود یہ مراقبہ ہی ایسا انشاءاللہ تعالیٰ اثر انگیز ہے کہ اس کے سوچنے ہی سے دنیا کی محبت گھٹنے لگے گی, آخرت کی فکر بڑھنے لگے گی, اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ کرنے کو جی چاہے گا, دنیا کی یاد خود بہت دل سے کم ہونی شروع ہو جائے گی, بس پھر دنیا سے اتنا تعلق رہ جائے گا جتنا کہ ناگزیر ہے, ویسا نہ ہوگا جیسے کہ مطلوب نہیں ہے کہ دل میں اتنی دنیا کی محبت آ جائے کہ جناب دل میں آ کر کے وہ چھا جائے, اللہ کی محبت جو ہے وہ نکل جائے یا خدا نخواستہ وہ مغلوب ہو جائے, وہ نکل جائے گی. تو موت کی یاد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بھی روکنے والی ہے, نافرمانی سے بھی باز رکھنے والی ہے اور آخرت کی فکر یاد دلانے والی ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں کہ موت کا مراقبہ کر لیں. مزدور صاحب کا شعر یاد آ گیا, رنگلیوں کے زمانے کی نجانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. رنگلیوں کے زمانے کی نجانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا, یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی اے سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے آئے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنے بلبل زار سے کہ خدا کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانے دل کو بہار سے. یہ تو بھی دنیا کی چمک دمک، یہ رونق، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، یہ پیسہ، یہ رشتہ دار و اقارب، یہ سب ان کے اوپر خدا بھی آنے والی ہے. آج یہ گیا، اتنا ہو گیا، پرسوں ہو گیا، آج ہو گیا، ہو گیا، سب ختم، اکیلے رہیں گے. تو خدا جیسے بہار آتی ہے چمن کے اندر، تو خدا بھی آتی ہے. جس نے بہار میں دل لگا دیا خدا میں روئے گا، جس نے بہار میں دل نہ لگایا وہ خدا میں کیوں روئے گا؟ ہارون رشید جو مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک بیٹا بڑا عابد و زاہد اور اللہ والا تھا. حالانکہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، دنیا کے اکثر حصے پر اس کی حکومت تھی، اس کے باوجود اس کا ایک بیٹا نہایت عابد و زاہد اور دنیا سے کوئی تعلق رکھنے والا نہ تھا. اس نے چند شعر کہیں، وہ عربی میں ہیں، وہ بڑے سبق آموز ہیں. مرتے وقت انہوں نے حضرت ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کے طور پر فرمائے تھے کہ یا صاحبی لا تغترب بتنعمی، اے میرے دوست، تو دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھا. یا صاحبی لا تغترب بتنعمی فعلم بینک بعدها محمول، اے میرے دوست، تو دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھا، کیونکہ دنیا کی جو نعمتیں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں اور زائل ہو جانے والی ہیں، سدا تیرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے. اور ویزا حمل کا جنازہ تن، اور جب تو کوئی جنازہ اٹھائے تو اس بات کا یقین نک کہ رب جنازہ اسی طرح ایک دن اٹھایا جائے گا، لہذا تو اس کے مرنے سے زیادہ اپنے مرنے پہ سوچ. ان نعمتوں کو سمجھ کے یہ عارضی ہیں اور فانی ہیں، اور کسی جنازے کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھ کہ یہ مر گیا، یہ تو مر ہی گیا، تو بھی اسی طرح ایک دن مر کر اٹھایا جائے گا اور دفنایا جائے گا. تو ایک چیز تو یہ کہ آدمی موت کا مراقبہ کرے اور اس کا معمول بنائے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ نفع ہوگا. اور دوسرا کام یہ کرے کہ ذکر اللہ کثرت سے کرے. ذکر اللہ کی کثرت جو ہے یہ بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بسانے والی ہے اور جمانے والی ہے اور بٹھانے والی ہے. اس لیے جتنے بھی سلسلے ہیں جو انسانوں کے دل کی اصلاح کے لیے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے صحیح اور سچا تعلق پیدا کرنے کے لیے ہیں، چاروں سلسلوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو کثرت ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں. جہاں وہ اور باتوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہاں اس بات کی ضرور تلقین کرتے ہیں. ہر سلسلے کے طریقے الگ الگ ہیں، بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ وہاں ذکر اللہ کثرت سے کراتے ہیں. اس کثرت ذکر اللہ کی ہے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رفتے 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 انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت چھا جاتی ہے. کسی شعر ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت یہی آرزو ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حضرت ہی آرزو ہے. یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اب یہ کیفیت جو ہوتی ہے کثرت ذکر اللہ کے بعد ہوتی ہے. یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جلوت میں بھی انہیں خلوت کا مزہ آتا ہے، ہم خلوت میں بھی جلوت کے اندر ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہم اکیلے بھی ہوں تو لوگوں کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یاروں کے خیالات، دکان کے خیالات، کارخانے کے خیالات، دولت کے خیالات، پیسوں کے خیالات، اسی جنگل میں گھومتے رہتے ہیں، اور اللہ والے کارخانے میں بیٹھے ہوں تب بھی جناب اکیلے ہی ہوتے ہیں اللہ سے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. تو ذکر اللہ کثرت سے واقعتا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کو تو پیدا کرنا ہے بھائی. اب جس چیز کا زیادہ نام لو گے اسی کی محبت زیادہ پیدا ہوگی. اس لیے ہم میں اور اللہ والوں میں یہ فرق ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ملیں گی، اس لیے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی. اور ہم جہاں بیٹھیں گے دکان کا تذکرہ کریں گے، مکان کا تذکرہ کریں گے، اولاد کا تذکرہ کریں گے، دوست احباب کا تذکرہ کریں گے، گاڑی کا تذکرہ کریں گے، کارخانے کا تذکرہ کریں گے، بینک بیلنس کا تذکرہ کریں گے، خواتین اپنے زیورات کا ذکر کریں گے، کہیں کپڑے کا ذکر کریں گے، اپنے سوٹ کا ذکر کریں گے کہ یہ عید کا سوٹ ہے، یہ فلاں تقریب کا سوٹ ہے، فلاں تقریب اس میں اور بنانے. تو جو دل میں ہوتا ہے زبان پہ بھی وہ یاد. اللہ والے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائی دیتی ہیں، دنیا والے پاس جاؤ تو دنیا کی باتیں سنائی دیتی ہیں. جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ پیالے کے اندر دودھ ہو نکلے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو ہوگا وہ نکلے گا نا، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا، چونکہ اللہ والے ہر دم اللہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اس لیے ان کی زبان پہ اللہ کا تذکرہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرماتا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ بھائی کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں کچھ وقت کبھی کبھی گزارا کریں، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں. جب چھٹی ہو تو ایک چھٹی ایسی ہو جو ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جائے گزارنی ہے کہ بس. اور وہاں جانا ہے صرف اور صرف اس نیت سے کہ وہاں بیٹھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. بیان میں بیٹھنے بھی اسی کے اندر داخل ہے، اور بغیر بیان کے جا کے بیٹھنے بھی اس کے اندر داخل ہے. تو بس نیت گھر سے نکلتے وقت یہ ہو کہ بس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، چاہے ان سے بات ہو یا نہ ہو، بس میں اس لیے بیٹھوں گا تاکہ میرے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے. اور حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مثال جو ہے دل میں یاد رکھنے کی، وہ فرما دیتے کہ اللہ والوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے دل میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شمع روشن رہتی ہے، اور شمع جو روشن ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا کوئی شمع قریب ہوگا اتنا ہی شمع کی روشنی اس کے اوپر پڑے گی، جتنا کوئی چراغ قریب آئے گا اتنی اس کی روشنی اس کے اوپر زیادہ پڑے گی. تو اللہ والوں کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی شمع روشن ہوتی ہی ہوتی ہے. یہاں تم ان کے پاس جا کر کے بیٹھو گے تو تم پر بھی اس کی روشنی پڑے گی. اور شمع قاعدہ یہ ہے کہ جتنا تم شمع قریب آتے جاؤ گے روشنی بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر تم اپنی چراغ کی لو اس چراغ کی لو سے ملا دو گے تو ایک شعلہ ادھر بھی منتقل ہو جائے گا. تو ایسے ہی کہتے ہیں اگر تم نے اپنے آپ کو ان بزرگ کے اتنا قریب کر لیا، ان کے مزاج اور مذاق کو اتنا اختیار کر لیا کہ وہ تمہارا ان کے مزاج یکساں ہو گیا، تو بس اسی دن تمہارے دل میں بھی ان کے دل سے ایک محبت کی شمع منتقل ہو جائے گی، اور تمہارے قلب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی شمع روشن ہو جائے گی. تو یہ طریقہ ہے. تو کسی اللہ والی خدمت و صحبت میں رہنا بھی چاہے کبھی کبھی ہو، یہ بھی جناب اللہ کی محبت کو دل میں پیوست کرنے والا طریقہ ہے، اور کثرت ذکر اللہ بھی اور موت کا مراقبہ بھی. بس یہ تین باتوں کو جو شخص اختیار کر لے گا انشاءاللہ تعالی حب دنیا کے مرض سے نجات پا جائے گا، اور اللہ اس کے رسول کے عشق و محبت کی نعمت عظما سے سرفراز ہو جائے گا. اللہ پاک نصیب فرمائے. واقع دعا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بن بارک وسلم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے سارے احباب، جملہ متعلقین، متوسلین، تمام حاضرین اور حاضرات اور ان کے گھر والوں کی، سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ، مولانا امجد تھانوی صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے اور شاید مغرب کی نماز میں ان کا جنازہ بھی آنے والا ہے. یا اللہ، ہماری بھی، ان کی بھی، ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ، ہماری، ان کی، ان کے والدین اور ان کی بال بال مغفرت فرما، بال بال بخشش فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ، ہمارے دل میں اپنی محبت کو بسا دیجیے، اپنی محبت کو ہمارے قلب کے اندر پیوست فرما. یا اللہ، اپنے ماسوا کی محبتوں کو مغلوب فرما. یا اللہ، اپنے ماسوا کی محبتوں کو مغلوب فرما، اپنی محبت کو ہمارے دل میں غالب فرما. یا اللہ، اپنی محبت کے دل میں پیوست کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، یا اللہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ساری بیماریوں، پریشانیوں کو دور فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر لمحہ، ہر آن، ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بیماریاں معذور ہیں، سب کی بیماریوں، معذوریوں کو دور فرما. یا اللہ، ہم کو، ہماری اولاد کو تازندگی، غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. اس روزے کو یا اللہ، آخرت سنوارنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہماری تمام نیک حاجتیں پوری فرما. جو لوگ بچوں، بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ، ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه اجمعين امين.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com